الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين. سورة محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم مدنی سورتوں کا پھر آغاز شروع ہوا, سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہوا, اور اس میں یہ دوسری سورت ہے سورۃ الفتح. اس کے پس منظر میں اصل میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. یہ بات آپ حضرات کے علم میں رہنی چاہیے کہ سن 5 میں جو غزوہ احزاب ہوا تھا, جسے ہم غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں, قریش مکہ خود اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور جو ان کے حلیف قبائل تھے سب کو انہوں نے جمع کر لیا تھا, اور 12,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی اس پر حملہ آور تھا. مدینہ کے 3 اطراف میں تو ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سے شہر میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا, حرات ہیں. جو حضرات بھی گئے ہوں بائی روڈ, انہوں نے اگر سفر کیا ہو تو عجیب و غریب قسم کے پتھر ہیں سیاہ رنگ کے, کہ جس کے اوپر نہ پیدل چل سکتا آدمی نہ ہی کسی گھوڑے یا اونٹ کے ذریعے ان پر چلا جا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ چٹانیں بھی ہیں, چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی ہیں, لیکن ایک سمت ایسی تھی کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ ادھر سے حملہ ہو سکتا, لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مل کر پھر وہاں ایک خندق کھود لی تھی. بہرحال جو بات میں بتانا چاہتا ہوں مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہہ دیا تھا, لن یغزوکم قریش بعد عامہم ھذا, کہ اس سال کے بعد اب قریش جو ہے کبھی ہمت نہیں کریں گے مدینہ پر حملہ کرنے کی, ولکننا نغزوہم, بلکہ ہم آگے اقدام کریں گے. اب یہ ایک پیشن گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی, اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالصتاً معجزانہ اعتبار سے جو مدد کی گئی تھی, تو ہوا چلی, جھکڑ چلا, خیموں میں آگ لگ گئی, ان کے گھوڑے جو بتکے تو ان کے سموک تل میں آ کر بہت سے لوگ زخمی ہو گئے, اور صبح جب دیکھا تو پورا میدان بالکل صاف تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو ایک بہت بڑا امتحان بنا دیا تھا ان لوگوں کے لیے جو دعوے دار تو اس بات کے تھے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر دل کے یقین والا ایمان رکھتے ہیں, لیکن ان منافقین کا جو خوب سے باتیں ہیں ان کی زبانوں پر آ گیا تھا. وہ قول میں نے آپ کو سنایا تھا, ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وہ دھوکے پر مبنی وعدہ تھا, معاذ اللہ, جھوٹ بولا گیا ہم سے. اس کے برعکس اہل ایمان کے زبان پر کیا تھا, ھذا ما وعدنا اللہ ورسوله, یہ تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے کہ سخت حالات بھی آئیں گے, پھر تمہیں اپنی جانوں کا جو ہے وہ بھی نقصان کا اندیشہ ہوگا, پھر فاقہ بھی برداشت کرنا پڑے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تو اہل ایمان کے سامنے تو وہ آیات تھیں کہ جن میں امتحانات کا ذکر تھا, لہذا انہوں نے کہا اسی بات کا تو وعدہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے, اور منافقین کا جو اصل خوب سے باتیں تھا ان کی زبان پر آ گیا. بہرحال اس کے بعد پھر یہ سن 6 میں جو ہے یہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ سن 6 ہجری آپ نے پھر اقدام فرمایا, 1400 صحابہ کرام یا بعض روایات میں 1200 صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور آپ نے کہا کہ نکلو. اور اس موقع پر بھی جیسا کہ آج کی صورت میں آ جائے گا منافقین کا اپنا کردار ہے, انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری مت ماری گئی ہے, شیر کی کچھار میں جا کر تم جو ہے ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو, اور تمہارے ارادے یہ ہیں کہ مکہ پہنچ کر جو ہے اگرچہ جا رہے عمرے کے ارادے سے, لیکن یہ کہ تمہارے ساتھ بیتے گا کیا, وہ تو تمہارے خونی دشمن ہیں, وہ تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اب منافقین کا کردار بھی کھل کر سامنے آ جائے گا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ہیں اپنے ساتھ جو ہے قربانی کے جانور لیے, اور عمرے کے ارادے سے حضور نے سفر اختیار کیا. لیکن جب ابھی مکہ سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ آج بھی جگہ موجود ہے, وہاں جب پہنچے ہیں تو آپ نے پڑاؤ ڈالا, اور جیسے ہی اہل مکہ کو، قریش مکہ کو، مشرکین کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اپنے ساتھ 1400 صحابہ کے ساتھ یہاں موجود ہیں، تو ان کے اندر کھلبلی مچ گئی. اس لیے کہ ایک سال پہلے، بلکہ چند مہینے پہلے، سن 5 میں غزوہ احزاب ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ذیخہ تھا، سن 6 میں یہ ہوا. 8-10 مہینے پہلے کی بات تھی جو ان کے ساتھ ہوا تھا، کہ 12,000 کی تعداد نے جو حزیمت اور جو رسوائی اٹھائی تھی وہ بھی ان کے ذہن میں تھی. اس موقع کے اوپر پھر بہرحال بہت سی اونچ نیچ ہوئی ہے. ایک صلح نامہ جو ہے وہ بھی ترتیب دے دیا گیا. اس زمن میں بہت سی باتیں آئیں گی انشاءاللہ، جیسے جیسے ہم آیات پڑھیں گے تو اس کا میں تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کرتا رہوں گا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس واقعے کو یا اس صلح کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم قرار دیا، اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں جو کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورہ مبارکہ تو فتح مکہ سے پہلے نازل ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے یہی ایک ایونٹ تھا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ارادہ کیا تھا عمرہ کرنے کا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا تھا، بہت بڑی فتح ہے. اس لیے کہ اپنی جگہ یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے کہ اب گویا کہ قریش مکہ نے، جو جزیرہ نما عرب میں سب سے زیادہ پاورفل ایکسیکٹ تھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو اور آپ کی طاقت کو تسلیم کر لیا تھا. گویا کہ وہ مجبور ہو گئے تھے گھٹنے ٹیک کر کے، اب محمد کے ساتھ ہم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صلح نہیں کریں گے ہمارا معاملہ آگے نہیں چلے گا، اور اس صلح کی شرائط بھی انشاءاللہ جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو سامنے آ جائیں گے. چند باتیں صرف تمہیدن میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس جگہ وقت بہت کم ہے اور اسی میں نے، ورنہ بہت زیادہ وقت نکل جائے گا. صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ تھا کہ آپ اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ جو ہے عمرہ ادا کر رہے ہیں، اور اسی خواب کی بنیاد پر حضور نے فیصلہ کیا، اور مسلمان نے اسے کہا کہ اللہ نے مجھے خواب دکھایا ہے تو ہمیں عمرہ کرنا ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ عمرے کی نوبت تو نہیں آئی، لیکن یہ کہ خواب کس معنی میں سچ تھا کہ اس سال عمرہ نہیں ہوا تو اگلے سال عمرہ ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو فتح مبین قرار دیا ہے، تو یہ گویا کہ اگر عمرہ کر کے حضور واپس آ بھی جاتے تب بھی شاید وہ امپیکٹ نہ ہوتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح کے بعد ہوا ہے. اس لیے کہ پھر آپ بالکل بے فکر ہو گئے، قریش کی طرف سے کسی قسم کا کوئی افنس نہیں ہوگا، کوئی ان کی طرف سے حملہ نہیں ہوگا. پھر آپ نے اس دوران میں صلح حدیبیہ کے بعد بے شمار خطوط لکھے ہیں، مقوقس کے نام لکھا ہے، حبشہ کا جو اس وقت بادشاہ تھا اس کے نام لکھا ہے، کسرا کے نام لکھا ہے، قیصر جو اس وقت کی سپر پاور تھی روم، رومن امپائر بہت بڑی ایک سلطنت تھی، اس کا جو بادشاہ تھا اس کے نام آپ نے خط لکھا، اسے اسلام کی دعوت دی. ظاہر ہے کہ اب یہ حضور کو جو موقع میسر آیا تھا تو اسی حوالے سے کہ اب گویا کہ آپ کو اطمینان تھا کہ اب ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوگا. اب اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت واضح اور بہت کھلی فتح عطا فرما دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کی تمام کوتاہیوں کو. دیکھیے یہاں حضور سے واحد میں خطاب ہے، لیکن وہی بات یہاں ان مقامات کا ترجمہ کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خطا یا کوئی کوتاہی یا کسی گناہ کا صدور ہوا ہو. لیکن بارہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ تھوڑی سی جو آئیڈیل سچویشن ہے اس سے اگر ایک درجہ نیچے کی بھی کوئی بات ہوئی تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس پر بھی حضور فرماتے ہیں کہ میں 70-70 مرتبہ جو اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں. اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات حضور نے تعلیم امت کے لیے فرمائی تاکہ ہر مسلمان جو ہے اس کا اہتمام کرے، اس سے صغیرہ گناہوں کا صدور ہوتا رہتا ہے، اللہ کے حضور استغفار کرتا رہے شعوری طور پر. لیکن یہ کہ بہرحال رب رب و انتنزل، رب رب ہے، بندہ بندہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں کہیں ایسا نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑی دلیل بنتی ہے اس بات پر کہ یہ حضور کا اپنا کلام نہیں ہے جیسا کہ وہ لوگ کہتے تھے، ورنہ اس قسم کی سخت آیات کے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نسبتاً کچھ سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، یہ تو بہرحال ایسا نہیں ہے. اس میں تو عمومی انداز ہے کہ آپ اللہ کے حضور استغفار کیا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے جو پہلے ہوئے ہیں یا بعد میں ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال بعض سے بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں الفاظ کافی سخت ہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ترجمہ یہی ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، مغفرت فرما دے آپ کے تمام گناہوں کی. ذنب تو گناہ کو کہتے ہیں، جو اس سے پہلے ما تقدم جو پہلے ہوئے، وما تاخر اور گویا کہ جو اب بعد میں ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام کو معاف فرما دیا. اس لیے کہ کوئی گناہ یا کوئی شے بھی جس کو ہم اگر گناہ کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ من جانب نفس نہیں تھا، اس میں کوئی شیطان کی شرارت شامل نہیں تھی. پلاننگ کے اندر اگر کہیں کسی اعتبار سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو تو ہم عام شخصوں سے گناہ کہہ بھی نہیں سکتا. وہ یتم نعمت ہوا علیکہ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے. نعمت جو ہے دین اسلام ہے, سب سے بڑی نعمت. وہ یہ دیا کہ صراط مستقیم, اور آپ کو چلائے سیدھے راستے پر, صراط مستقیم پر. وہ ینصرک اللہ نصرا عزیزا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی غالب قسم کی فتح عطا فرمائے. اب ظاہر ہے کہ یہ فتح تو وہ ہے جسے صلح حدیبیہ کو قرآن حکیم نے فتح کہا, لیکن اس کے فوراً بعد پھر غزوہ خیبر بھی ہوا تھا, اور وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود کے تینوں قبائل جا کر آباد ہو گئے تھے خیبر میں, تو ان کی سڑکوں بھی ہوئی ہے, انہیں بہت ہی عظیمت والی شکست ان کا مقدم بنی ہے, بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا. وہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, وہی ہے کہ جس نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک سکون اور اطمینان پیدا فرما دیا تھا. اس لیے کہ سچویشن اس قدر دگرگوں تھی کہ صحابہ تو احرام کی حالت میں ہیں, اور کوئی شے ان کے پاس لڑائی کے لیے جو ہونے چاہیے, نیزے ہونے چاہیے, کوئی خنجر ہونا چاہیے, کوئی ڈھال ہونی چاہیے, کوئی شے نہیں ہے, صرف تلواریں ہیں. اور عرب کا مزاج ہے کہ وہ گھر سے نکلتے تو تلوار ان کے ساتھ ہوتی تھی, اور وہ بھی نیام کے اندر. اور حالت احرام کے اندر کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مسلح تصادم کی نوبت آئے گی. لہٰذا اب جب وہاں سچویشن بالکل برعکس ہو گئی, اور سب سے پہلی شرط ہی انہوں نے یہ لگا دی قریش مکہ نے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے, اب مسلمانوں کے اندر جو بے چینی پیدا ہوئی, اور ظاہر ہے کہ جو ایک شدید اضطراب کی کیفیت تھی, اس کے بارے میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں پھر ایک سکون عطا فرما دیا. اب کسی قسم کا اضطراب ان میں باقی نہیں تھا. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, تاکہ ان کے ایمان میں اور مزید اضافہ فرمائے. وللہ جنود السماوات والارض, اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر جو ہیں وہ اللہ کے اختیار میں. یہاں لشکر سے مراد جو ہے فرشتے, فرشتوں کی فوج. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ جو ہے وہ ہر شے کا علم رکھنے والا, کمال حکمت والا ہے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات, تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے اہل ایمان مردوں کو اور عورتوں کو, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ویکفر عنہم سیئاتہم, اور ان کی خطائیں اور ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. وکان ذلک عند اللہ فضلا عظیما, اور یہ بات جو ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہاں جو جذباتی کیفیت مسلمانوں کی ہو گئی تھی, تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات جو نازل کی گئی تھی, جسے آپ کہیے کہ زخمی دل کے اوپر ایک مرہم کا پھاہا رکھا گیا, کہ تم مکلف ہو صرف اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو, اطاعت رسول. جب اللہ کے رسول نے ایک جو ہے صلح نامہ, اس کی تشکیل ہو چکی ہے, اور اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں واپس جانا ہے, اس سال عمرہ نہیں کرنا, تو تمہارے اندر بے چینی نہیں ہونی چاہیے. اصل کسوٹی تو یہی ہے نا, کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے اندر تم کے بارے میں تمہارے اندر کوئی رد عمل, کسی قسم کی کوئی اریٹیشن, کوئی بے چینی, اس کا امکان نہیں ہونا چاہیے. لہذا یہ آیات گویا کہ ان کے لیے ایک مرہم کا کام کر رہے ہیں. ویعذب المنافقین والمنافقات, اور اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو, اور ان کا کردار آگے آ جائے گا جس طرح انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی. والمشرکین والمشرکات, اور اسی طرح مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کی. الظانین باللہ ظن السوء, جنہوں نے بڑے برے برے گمان کیے تھے اللہ کے بارے میں. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, منافقین, حضور نے تو کہا تھا جتنے لوگ نکل سکتے ہیں نکلے, 1400 صحابہ کرام حضور کے ساتھ نکلے, اور بڑی کثیر تعداد منافقین کے حضور کے جلوہ میں نہیں تھی. اب یہ وہ لوگ تھے جو بقیہ مسلمانوں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے تمہاری مت مارے گی, عقل خراب ہو رہی ہے, شیر کی کچھار میں جا کر تم جو ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو. تو یہ ہے وہ جسے کہا گیا بہت ہی برے برے گمان کر رہے تھے. علیہم دائرۃ السوء, اصل میں تو برا وقت اب ان کے اوپر آنے والا ہے. وغضب اللہ علیہم, اللہ کا غضب ہوگا ان پر. ولعنہم, اللہ کی لعنت ہو ان پر. وعد لہم جہنم, اور ان سب کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک جہنم جو تیار کی ہے وہ انہیں کے لیے. وساعت مصیرہ, اور وہ بہت ہی بری تھی جگہ ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض, دیکھیے پھر کہا گیا یا آسمان میں فرشتوں کی, اس فضا میں یا اس کائنات میں فرشتوں کی کتنی تعداد ہے. جنود السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں بھرے پڑے ہیں فرشتے جو اللہ کے لشکر ہیں. وکان اللہ عزیز حکیم, گویا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان فرشتوں کو حکم دے گا, اور وہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں گے. جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ معاملات جو ہیں مسلمانوں نے اپنی کھلی آنکھوں دیکھے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار نکالی کہ اس کو بلند کیا کہ کسی شخص کی, کسی مشرک کی جو آگے آگے بھاگ رہا تھا, اس کی گردن مار دوں, تو ابھی میری تلوار میرے ہاتھ ہی میں تھی, ابھی گویا کہ میں نے بلند کی تھی کہ میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا, کوئی نادیدہ ایسی وار اس کی گردن پر پڑا ہے, اس کی گردن جو ہے اس کے تن سے جدا ہو کر ڈوب جا پڑی, تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بڑی مدد کی تھی. اور مجھے یاد آ رہا ہے 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی, اس زمانے میں ہم لوگ تو خیر ساہیوال میں ہوتے تھے, لیکن یہ باتیں سننے میں آئی تھی کہ جب ان کی یلغار ہوئی اور اپنے تئی وہ تقریباً یہ سمجھ چکے تھے کہ ہم لاہور پر قبضہ کر چکے ہیں, بی بی سی نے تو غالبی یہ خبر بھی نشر کر دی تھی کہ بھارتی فوجیں جو ہے لاہور میں داخل ہو چکی ہیں, لیکن یہ کہ جب وہ آگے بڑھے انہوں نے محسوس ہوا کہ کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں, تو اچانک ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوف ڈال دیا کہ شاید ہمیں کہیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے, لہذا وہاں سے ریورٹ بیک کیا. لیکن اس موقع پر یہ باتیں تھیں کہ کچھ لوگوں نے دیکھا ایسے بزرگوں کو کہ جو آتے تھے ان کے تیار ہیں, اور یہی ایک ہی اصل میں گویا کہ راوی کو کراس کرنے کے لیے ایک ہی پل تھا جو آج بھی موجود ہے, وہ پرانا پل, وہ باقی پل جو ہے تو بعد میں بنے. تو جو کوئی گولا کو اس کی طرف آتا تھا جو اوپر سے جہاز پھینکتے تھے, تو کوئی بزرگ شخصیت یا اس قسم کی, کیونکہ بچپن کی بات ہے لیکن سنی ہوئی بات ہے, کہ وہ اس کو جو ہے پکڑ کر اپنے ہاتھ میں جس طرح کہ یہ کیچ کر کے جو ہے آرام سے سب اس کے راوی کے پانی میں ڈال دیتی تھی, اور اس طرح جو ہے یہ پل جو ہے یہ محفوظ رہا. واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے اہل ایمان کی اور ان کے لشکروں کے ذریعے. تو یہاں پھر فرمایا گیا کہ اللہ کے اختیار میں ہے, فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج سکتا ہے. انا ارسلنا کا شاہدا مبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا بنا کر اور خوشخبری کر دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا, مبشر و نذیر, لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, توکل اسی کی ذات پر ہونا چاہیے, ایمان کا اصل حاصل ہی توکل ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومن جو ہے ان کی شان یہ کہ ان کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے, مال و اسباب دنیاوی پر توکل نہیں ہوتا. اگر مال و اسباب دنیاوی پر یا سامان حق پر اگر کہیں توکل ہوتا تو مسلمان تو ہمت ہی نہ کر پاتے غزوہ بدر کے دن جو ہے ان لوگوں کے مقابلے کے, اس لیے کہ کوئی نسبت و تلاقی نہیں تھی. وہ تعزرو ہو اور ان کے دست و بازو بنو, ان کی مدد کرو, وہ توقرو ہو اور ان کی تعظیم کرو اللہ کے رسول کی, وہ تسبحو ہو بکرۃ و اصیلا, اور پھر سب سے بڑھ کر کے اللہ کے جو ہے تسبیح کیا کرو صبح و شام. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. دیکھیے بیعت کیا ہوتا ہے کہ کسی شخص کا اپنا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دینا, جس طرح عام طور پر کوئی ڈیل ہے یا کوئی آپ کا معاہدہ ہوا ہے تو اس کے بعد مسافہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ مختلف ڈیلیگیشنز آتے ہیں اور آپ کے ان کے درمیان جو ہے کوئی تجارتی معاہدہ ہو گیا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کا مسافہ کرتے. تو اس سے پہلے بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں بھی کوئی اہم بات ہو تو اس کو جب وہ ہے کہ وہ تمام چیزیں لکھت پڑھت میں آ گئیں تو مسافہ کر کے یہ علامت ہوتی تھی کہ اب یہ ڈیل پختہ ہے. یہی معاملہ بیعت کا ہے کہ جب ایک قول و قرار اور ایک اہم معاہدہ ہو جائے تو پھر ہاتھ میں ہاتھ دے کر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ, بظاہر دیکھنے میں یہ دو ہاتھ ہیں, ایک بیعت لینے والے کا اور ایک بیعت کرنے والے کا, ایک ہاتھ ہے اللہ کے رسول کا اور دوسرا ہاتھ ہے مسلمانوں کا کسی ایک فرد کا, اس سے کہ باری باری 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اس کا ذکر آگے آ بھی جائے گا, جو وہ بیعت جو ہے ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی, شجرا بیعت شجرا جسے کہتے ہیں, درخت کے نیچے والی بیعت, الگ بہت بھی کہا گیا اس کو. تو ید اللہ فوق ایدیہم, گویا کہ ایک بات ذہن میں رکھو کہ اب جو تم معاہدہ کر رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ, ایک تیسری ذات ہے کہ جس کا ہاتھ ان دونوں ہاتھوں کے اوپر ہے, اس میں اس جانب بھی ایک گویا کہ توجہ ملتی ہے, یہ ترغیب ملتی ہے کہ اللہ کی تائید اور نصرت بھی حاصل ہوگی, اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اس ذات کو جان لو کہ اللہ گواہ ہے اب جو تمہارے درمیان قول و قرار ہو رہا ہے. فمن نقص فإنما ينقص على نفسه, اور جو شخص بھی اپنی اس بیعت کو توڑتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا, اسی کے خلاف جائے گی. ومن اوفى بما عاهد عليه الله, اور جو شخص بھی پورا کرے گا اس بیعت کو, جو وعدہ اس نے کیا, وعدہ اللہ سے کیا لیکن واسطہ ایک شخص کو بنایا نا, جو بھی بیعت اسلام کرتا تھا حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتا کیا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ گواہی ہے. لہذا فرمایا گیا کہ جو گواہی تم نے دی ہے تو جو شخص اس گواہی پر پورا اترے گا, فسیوتیہ اجر عظیما, اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. سیقول لک المخلفون من الاعراب, دیکھیے ابھی وہ رگانگی سے پہلے جب حضور نے کہا تھا جو صحابہ میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, یہاں حکم نہیں تھا, وہ تو غزوہ تبوک کے موقع پر تھا کہ کسی شخص کو اجازت نہیں ہے یہاں مدینہ میں رہنے کی, ہر شخص ساتھ چلے گا سوائے مریض کے, بوڑھے کے, خواتین اور بچے, بس صرف یہ چار ایگزمپشنز ہیں, اس کے علاوہ ہر شخص پابند تھا. یہاں حضور نے اس طرح کی نفیر عام نہیں فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ یہ کہا تھا کہ جو لوگ چلنا چاہیں چلیں, وہ ظاہر ہے جو صادق الایمان تھے وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو رہی ہو اتنے بڑے سفر کے اندر. تو وہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے مخلفون، ان کا ذکر کیا گیا، منافق جو تھے. سیقول لک المخلفون من الاعراب، اے نبی آپ سے کہیں گے جو پیچھے رہ گئے جب آپ واپس آئیں گے تو بڑی جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے، بہانے بھی بنائیں گے، اور کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہم تو اصل میں مشغول رہے اپنے گھر بار میں، ہمارے بیوی بچے تھے، ان کے کچھ تقاضے تھے، مجبوریاں تھیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، واہلونا اور ہمارے گھر والے بھی، فاستغفر لنا، لہذا ہمارے لیے اب آپ استغفار فرما دیجئے، گویا کہ آپ بس دعا ہی کیجئے ہمارے لیے، اس سے آگے بڑھ کر ہم کچھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ان کا یہ نفاق جو ہے پھر غزوہ تبوک کے موقع پر بالکل واضح ہو گیا تھا. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، اپنی زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو بڑے ڈائیوٹڈ الفاظ ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو نفرت ہے کہ کیا مصیبت ہو گئی، کہ میں ان کی عکاسی کر رہا ہوں کہ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا کہ ہمیں کہا جائے چلو نکلو جنگ کے لیے. اب جو لوگ جو ہیں جن کے لیے یہ سہانے روح ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش بھی کیا جا سکتا ہے، زخمی بھی ہو سکتے ہیں اور ممکن ہے گھر واپس نہ لوٹے، اور اگر لوٹے بھی تو کوئی جسم کا ایک عضو جو ان کے ساتھ نہ ہو، تو اس کام کے لیے تو وہ تیار نہیں ہے. لہذا جو کچھ ان کے دلوں کے اندر بغض ہے اور کینہ ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ کہیں زیادہ جو ان کی زبانوں پر الفاظ ہیں. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کون بوڑا کہ جو تمہاری کسی کام آ سکے اللہ کی پکڑ سے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو بھی، اور اللہ اگر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، گویا کہ اگر نفع پہنچانا چاہے تو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تب بھی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. بلکہ ان اللہ بما تعملون خبیر، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے. اس کے اندر بھی بڑی ایک دھمکی ہے کہ تمہارے نیتیں بھی اور ارادے بھی اور تمہارے دلوں کے اندر جو کینہ اور جو بغض ہے مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ کو سب معلوم ہے. بہت ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، دیکھیے وہی بات، بلکہ تم لوگوں نے، یہاں وہی منافقین مراد ہیں، تم لوگوں نے تو یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مومن کبھی اپنے گھر والوں کے پاس واپس زندہ نہیں آئیں گے. اب وہاں گئے ہیں شیر کی کچھار میں، تو کیسے ممکن ہے، وہ لوگ تو نہیں چھوڑیں گے، وہ تو موقع کے منتظر تھے. یہاں تو گویا کہ جسے آپ کہیے آ بیل مجھے مار والی بات ہے نا. پہلے تو انہوں نے 12,000 کا لشکر اکٹھا کیا تھا اور وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اب تو حضور اپنے صحابہ کے ساتھ خود ان کے جو ہے وہ بالکل دھانے پر پہنچ گئے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، لہذا یہ لوگ بھی نہیں گئے، اور ظاہر ہے کہ اور دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح نہ جا سکے. وزوجین ذالک فی قلوبکم، اور یہ بات ان منافقوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مزین کر دی، دیکھو جی ہماری حکمت عملی، ہم نہیں ساتھ گئے، ہمیں معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی شخص زندہ واپس نہیں آئے گا، حالانکہ ان کا بال بھی کا نہیں ہوا، بلکہ جس شے کو اللہ تعالیٰ فتح مبین قرار دے رہا ہے، جو بظاہر دب کر صلح کی گئی ہے، صلح کی شرائط ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کے اندر جو ایک غضبانی کیفیت تھی اور ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ذرا سخت لے جا انہوں نے اختیار کیا تھا، اور جب یہ صلح نامہ جو ہے اس کی تحریر کر دی گئی تو آئے حضور کے پاس کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو ابھی ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ یہ جو شرائط صلح کی جو طے پائی ہیں مشرکین مکہ کے دور درمیان اور آپ کے درمیان، یہ تو بہت ہی ہمیں منظور نہیں ہے. اب یہ الفاظ 12 ان کی زبان سے نکلے تھے جو آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گے، جس پر انہیں پھر ساری عمر پچھتاوا رہا، جس لیے کہ وہ 12 ایک جذباتی کیفیت تھی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اپنے آپ کو اگر اس ماحول میں آپ لے کر جائیں تو مسلمانوں کے اندر کہ اتنا طویل سفر کر کے حالت احرام میں اور قربانی کے جانور ساتھ ہیں، اور جب بالکل وہاں پہنچ گئے مکہ کے باہر اس کی باؤنڈری پر، تو کہا جا رہا ہے کہ واپس چلے جاؤ، اور حضور نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا. شروع کی صلح کی جو شرائط ہیں، ظاہر اللہ کے نبی جو ہیں، جیسے کہ سورہ الجم میں ہم پڑھ لیں گے کہ جو کام بھی وہ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے تحت کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ جو تجدید جو ہوا تھا معاملہ، تو اللہ کے حکم سے تھا، وہی کے مطابق تھا. تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر ساری عمر میں نے نہ جانے کتنے نوافل ادا کیے اور کتنے جو ہے صدقات کیے، کہ اس موقع پر جو میرا لہجہ یا میری آواز نسبتاً کچھ بلند ہو گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو کہیں میرا معاوضہ اس پر نہ ہو جائے. اس لیے کہ سورہ حجرات کے اندر وہ آیات موجود ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. اور آگے کیا آخر میں الفاظ ہیں، ان تحبط اعمالکم، مبادہ تمہاری زندگی کی تمام نیکیاں صفر قرار دے دی جائیں، زیرو کر دی جائیں. تو اتنا بڑی جو وارننگ ہے تو اس میں بارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جذباتی کیفیت تھی، وہ اہمیت دین کے اندر تھی کہ ہم تو یہاں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم سب قربان ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ یہاں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا اسی کے مطابق پر عمل ہوا. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ، تم نے تو بڑے بڑے گمان کیے تھے، بدگمانیاں کی تھی مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ واپس نہیں پلٹیں گے. منافقین کا ذکر ہے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تو بالکل تباہ و برباد ہونے والی قوم ہو. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا. فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اب دیکھیں یہاں منافقین کو کافر قرار دے دیا اس لیے کہ وہ تقاضے پورا کرنے کو تیار نہیں تھے. اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی یہ ایمان کی نفی ہے. اب یہ معاملہ جگہ جگہ ان کے ساتھ ہوتا تھا منافقین کے ساتھ، لہذا ہم نے ان کافروں کے لیے جنہوں نے اسلام کا لبادہ تو اڑا ہوا لیکن منافق ہے، یہ کافروں کے ساتھ ان کا شمار ہوگا. وہ بھی آیت ہم پڑھ چکے کہ جہنم کے لیے دونوں کے الفاظ ہوئے کہ کافروں کو بھی اور منافقین کو، دونوں کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے. وللہ ملک السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، جو مغفرت طلب کرتا ہے اللہ معاف فرماتا ہے. اور یعذب من یشاء، اور جو اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتا، ڈھٹائی اور ضد اور استکبار پیدا ہوتا ہے، اسے عذاب دیتا ہے. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، ان قریب، اب یہاں اصل میں غزوہ خیبر کے جس کی پیشن گوئی کر دی گئی انہی آیات کے اندر کہ اب بہت جلد جو ہے بہت بڑی غنیمت والے اموال آپ کے پاس آنے والے ہیں، مسلمانوں کے لیے کہا گیا. اس لیے کہ جیسے صلح حدیبیہ سے واپس آئے ہیں تو حضور کو جو یہودیوں کی شرارتیں تھیں اس کے بارے میں پہلے بھی علم تھا، اور آپ نے پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کی سرکوبی کرنی ہے، لہذا وہ لشکر تیار ہوا مدینہ سے اور خیبر پر جا کر حملہ کیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے بہت سے واقعات ہیں، ان کی شجاعت کے بھی، بہادری کے بھی، اس کا وقت نہیں ہے تفصیل کا. لیکن یہ کہ وہ غنیمت کے بہت مال جو ہیں، لہذا فرمایا گیا یہی جو پیچھے رہ گئے تھے لوگ، جب آپ چلیں گے ان علاقوں کی طرف جہاں سے آپ کو بہت غنیمت کا مال حاصل آئے گا، اذن تلقتم الى مغانم لتاخذوها، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دے دیں، ضرورا نتبعکم، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. گویا کہ اس صلح حدیبیہ کے لیے جانے کو تیار نہیں تھے، لیکن اب جب حضور غزوہ خیبر کے لیے خیبر کا رخ کر رہے ہیں تو یہاں جانے کو تیار ہیں، اس لیے کہ دل میں لالچ ہے ہم حضور کے ساتھ ہوں گے تو ہمیں مال غنیمت بھی ملے گا. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں کہہ دیا کہ نہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور نہ ان کا کوئی صدقہ و انفاق قبول کریں، یہ شاید اللہ کے اس کلام کو بدلنا چاہتے ہیں. قل لن تتبعونا، اے نبی ان سے کہہ دیا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. کذالکم قال اللہ من قبل، یہی بات ہے جو اللہ نے پہلے بھی کہی تھی. اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر روگ ہے یا کھوٹ ہے وہ تو اگر حضور کے ساتھ گئے بھی تو سوائے نقصان کر کے سچے میں اضافہ نہیں کریں گے. فسیقولون بل تحسدوننا، اور پھر اس میں جواباً یہ لوگ یہ کہیں گے کہ اصل میں تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، تم نہیں چاہتے اپنے ساتھ لے جانا. اس لیے کہ پھر ہوگا یہ کہ مال غنیمت جو ہے اگر ہماری بھی تعداد تمہارے ساتھ شامل ہو گئی تو وہ ہے کہ تمہارا حصہ کم لگے گا، وہ سارا مال غنیمت تمام لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس وجہ سے تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو. دیکھیے یہاں بھی جسے آپ کہیے وہ جو ان کے اندر شرارت تھی نا ان کی زبان پر آ گئی، کیسا ایک گھناؤنا قسم کا الزام لگایا، حالانکہ اللہ نے منع کیا حضور کو کہ ان کو اپنے ساتھ مت لے کر جائیں، لیکن اس میں شیلٹر کیا لے رہے ہیں کہ تم اس لیے ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہے تاکہ مال غنیمت میں جو ہے جو تمہارے حصے میں آنے والا ہے اگر ہم گئے تو ہمیں بھی اس میں سزار بن جائیں گے، تمہارا حصہ کم ہو جائے گا. یہ حسد ہے اصل میں تمہارے اندر. بل تحسدون نا بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، بلکہ یہ لوگ جو تفقہ سے خالی ہیں، کچھ گہرائی میں جا کر سوچنا وہ ان کی بس کی بات نہیں. قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان بادیہ نشینوں میں سے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی حضور کے ساتھ چلنے کی ایک بہت بڑی لڑائی کے لیے. اب یہ بھی گویا کہ غزوہ تبوک کی پیشن گوئی کر دی گئی جو کم و بیش بھی دو یا ڈھائی سال کے بعد وقوع پذیر ہوا تھا، جس موقع پر ان منافقین کا جو ہے جسے آپ کہیے کہ انتہائی عریا قسم کا کردار سامنے آ گیا تھا. تو قاتلونہم او یسلمون، اور تم لڑو گے ان سے یا یہ کہ وہ مطیع اسلام ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ جو حضور اقدام کریں گے تو یا تو جنگ کی نوبت آئے گی یا یہ کہ پھر انہوں نے اگرچہ غزوہ تبوک کے موقع پر تو جنگ کی نوبت بھی نہیں آئی اور حرکت جو ہے چونکہ پہچان چکا تھا جو اس وقت جو رومن امپائر جو اس وقت لیڈ کر رہا تھا، 200,000 کی مسلح فوج اس کے پاس موجود تھی اور مقابلے میں صرف 30,000 تھے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، 200,000 اور 30,000، لیکن مقابلے پر نہیں آیا اس لیے کہ اس نے دل میں وہ جان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, اور اگر تم اطاعت کرو گی, اور ظاہر ہے کہ اطاعت جو ہے انسان اپنے دل کے ساتھ کرتا ہے, صرف مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر عطا فرمائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ, اور اگر تم نے اسی طرح روگردانی کی جیسا کہ تم پہلے کرتے رہے, یُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, تو اللہ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ, دیکھیے پہلے الفاظ بھی آ چکے ہیں کہ اس قسم کے جو بھی غزوات ہوتے تھے اس میں لوگوں کو مشقت میں نہیں ڈالا جاتا تھا کہ کوئی لنگڑا ہے تو وہ بھی چلے, کوئی بیمار ہے تو وہ بھی چلے, اور اسی طرح خواتین کے حوالے سے کسی کوئی مریض ہے, لہذا اس کو کہہ دیا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ, اگر کوئی شخص اندھا ہے, نابینا ہے, وہ ایگزمپٹڈ ہے. وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ, اسی طرح اگر کسی کی ٹانگ میں کوئی تکلیف ہے, چلنے سے معذور ہے, وہ بھی ایگزمپٹڈ ہے. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ, اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی حرج ہے کہ جو اس شخص کے لیے کہ جو حالت مرض میں ہے, بیمار ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَاللَّهِ رَسُولِهِ کی اطاعت کرے گا, يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, تو وہ تو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں. وَمَن يَتَوَلَّى, اور جو پھر روگردانی کرے گا, يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا, تو اسے تو اللہ تعالیٰ پھر بہت دردناک عذاب دے گا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, اب یہ دیکھیے جو حضور کے ساتھ تھے, آپ کو یاد ہوگا میں نے جو گریڈیشن آپ کو بتائی تھی صحابہ کرام کی, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ, ابو بکر الصدیق انبیاء رسول کے بعد افضل ترین شخصیت نوع انسانی کی حضرت بکر ہیں, اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. اس کے بعد تین خلفاء کا درجہ آتا ہے, نبیوں اور رسولوں کو اوپر رکھے, اس لیے کہ وہ تو کیڈر ہی الگ ہے نا. خلفاء میں بھی ترتیب جو ہے فضیلت کی اسی بنیاد پر ہے کہ حضرت ابو بکر تو سب سے ٹاپ پر ہیں, افضل البشر ہیں, اس کے بعد حضرت عمر ہیں, پھر عثمان ہیں, پھر علی ہیں. اس کے بعد ان میں چھ اور ایڈ کر لیجئے تو یہ عشرہ مبشرہ بن گئے, چھ اور ایڈ کریں گے چار, یہ صحابہ ابو بکر, عمر, عثمان اور علی, اور چھ اور ہیں. اس کے بعد پھر آتے ہیں اصحاب بدر فضیلت کے اعتبار سے, وہ 313 جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوم الفرقان کے موقع پر تھے, جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا, یوم بدر. اس کے بعد ایک نیچے اتری ہے تو پھر 1400 صحابہ کرام ہیں, یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنہوں نے عمرے کا سفر اختیار کرنے کی نیت کی تھی لیکن عمرہ نہیں ہو سکا جیسا کہ میں نے عرض کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ تعالیٰ راضی ہے, خوش ہے ان لوگوں سے کہ جو اہل ایمان ہیں. اذ یبایعونک تحت الشجرہ, یہ بیعت شجرہ کہلاتی ہے, تحت الشجرہ ایک درخت وہاں موجود تھا کہ جس کے نیچے پھر حضور نے جو ہے یہ بیعت عن الموت بھی تھی کہ جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے, اس کا پس منظر بھی سن لیجیے اگرچہ وقت بہت کم ہوتا ہے, بڑی تیزی سے سوئی جو ہے وہ آگے گھوم رہی ہے. حضرت عثمان جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو جو اس کی شکیں تھیں, جو اس کی دفعات تھی, اس کو طے کرنے کے لیے حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا, وہ مکہ چلے گئے اور انہیں تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جانا چاہیے تھا, شام ہو گئی نہیں آئے, رات گزر گئی نہیں آئے, اگلا دن نہیں آئے. اب یہاں مسلمان صحابہ کے اندر جو ہے یہ بات گویا کہ ظاہر سراسیم بھی پھیل کے معلوم ہوتا ہے, انہوں نے قتل کر دیا عثمان کو, شہید کر دیا. اب حضور کے پاس اگر علم غیب ہوتا, جو لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ علم غیب جو ہے وہ ہر قسم کا اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا تھا, تو حضور کا تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا کہ حضرت عثمان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہو یا قتل کر دیا گیا ہو. لیکن حضور نے اسی بنیاد کے پھر ان تمام صحابہ سے بیعت لی, جسے بیعت علی الموت کہتے ہیں. ایک درخت کے نیچے حضور جو ہے تشریف فرماتے اور تمام صحابہ جو ایک ایک کر آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہ اب ہم میں سے کوئی شخص واپس نہیں جائے گا. دیکھیں ایک طرف تو صلح نامہ گویا کہ دب کر کر لی گئی اور دوسری طرف جذبات ایمان کا یہ معراج ہے کہ حضور خود اپنے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں کہ کوئی شخص واپس نہیں جائے گا جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے. یہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ درخت جو چونکہ اس وقت موجود تھا اور مسلمانوں کے لیے بڑا مرجع خلائی بن گیا, جس طرح ہمارے یہاں بھی کمزور عقیدے کے لوگ جو ہیں کسی شے کو مقدس کر دیا, وہاں رنگ برنگے دھاگے لٹکانے شروع کر دیے, کچھ تصویریں ٹانگنی شروع کر دی, کچھ آ کر اس کو چوننے لگے, کچھ وہاں جو ہے کچھ دھیان گھیان کے لیے بیٹھ گئے. اب یہ چیزیں جو ہے جب حضرت عمر نے دیکھا کہ اس طرح لوگوں کے اندر یہ شرک جو ہے وہ جو نشو نما پا رہا ہے اس درخت کی بنیاد پر, وہ درخت ہی مقدس بن گیا, تو حضرت عمر نے جو ہے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا کہ اس کے اندر تقدس والی کیا بات ہے. اصل میں وہ توحید کی بات تھی نا جو حضرت عمر میں بدرجہ تھا موجود تھی. تو یہ اصل میں بیعت الموت ہے, تحت الشجرہ تھے اس درخت کے نیچے جبکہ ان صحابہ نے آپ سے بیعت کی تھی. فعلم ما فی قلوبہم, اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے, کس قدر ایک غصے کی کیفیت ہے کہ ہمارے ایک سفیر کا قتل جو ہے یہ بہت بڑا اسالٹ ہوتا ہے, بہت بڑا اقدام ہے. حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا صرف ان شرائط کو طے کرنے کے لیے, ان کو قتل کر دیا گیا, دل افواہ پھیل چکی تھی. فانزل السکینت علیہم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ سکینت نازل فرمائی, واصابہم فتحا قریبا, اور ساتھ ہی پھر انہیں اللہ نے خوشخبری بھی دے دی, ایک بالکل قریب کی فتح کی. یہ وہی فتح خیبر جو کچھ ہی عرصے کے بعد ہوئے, بہت جو ہے اس موقع پر گویا کہ یہودیوں کی بھی طاقت جو ہے اس کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا گیا. یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف آج بھی جو نفرت اور ناسور ہے, اس کی یہی وجہ ہے کہ جو الزام لگاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہمارے قبائل کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, بنو قریظہ کے تمام لوگوں کو جو اللہ کے رسول نے قتل کیا تھا, یہ ان کے دل سے یہ بات جا تو نہیں سکتی. اور اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر جو ہے ان کا قتل عام ہوا تھا, اور یہ واقعتاً اس قابل تھے, اس لیے کہ ان کا تو معاملہ جو ہے, جبکہ خود قرآن کہتا ہے یہ حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچانتا ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ رکاوٹ بنے اور سب سے زیادہ بڑھ کر مخالفت ان کی طرف سے ہوئی. وہ مغانی میں کثیرت یا خزون آ, اور اسی طرح بہت ہی کثرت کے ساتھ کچھ مال غنیمت بھی ہوگا کہ جو مسلمانوں کو ملے گا. وکان اللہ عزیز حکیمہ, اللہ عزیز بھی ہے زبردست مال حکمت والا. وعدکم اللہ مغانم کثیرت تاخذونها, اللہ نے وعدہ کیا ہے بہت کثیر تعداد میں تمہیں مال غنیمت ملے گا. فعجل لکم ھذہ, تو گویا کہ سب سے بڑی فتح تو اللہ تعالی نے اسی وقت تمہیں دے دی ہے صلح حدیبیہ کی شکل میں. بظاہر جو اس کی دفعات تھی وہ میں ابھی آپ کو بتا بھی دوں گا اگلے سفر میں, اس کی کیونکہ ذکر آ جائے گا, لیکن یہ کہ بظاہر تو دفعہ صلح کی جا رہی تھی لیکن اللہ نے اسے فتح عظیم قرار دیا. وکف ایدی الناس عنکم, اور پھر یہ کہ لوگوں کے ہاتھ جو ہیں تمہاری طرف جو دسترازی کے لیے بڑھ رہے تھے, اس لیے کہ ان کے اندر سے ایک گروہ ایسا تھا, وہ 70-80 افراد تھے جو بہت جنگجو قسم کے تھے مکہ کے رہنے والے, جو گھوڑوں پر سوار تھے, انہوں نے آ کر پوری کوشش کی ہے اور بڑا لمبا چکر آج کاٹ کے جو ہے وہ آئے ہیں, اور اس میں جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ حضور تو اس موقع کے اوپر جو ہے آپ کو بھی قتل کر دیں اور جتنے صحابہ کو قتل کر سکتے ہیں کر دیں تاکہ بھگدڑ مٹ جائے. اور ظاہر ہے ہم یہاں قریش موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں, 1400 صحابہ کہاں مقابلے میں ٹھہر سکیں گے, لیکن یہ کہ بہرحال پھر جب صحابہ حضور کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو دیکھ بھی لیا اور سب کو پکڑ کے گرفتار کر کے حضور کے پاس لے آیا. اس لیے کہ جو شخص جس کے دل میں ایمان کی ایک دولت ہے اور جو ان کے اندر ایک جسے آپ کہیے کہ بہادری اور شجاعت ہے اپنے دین کے لیے, ان لوگوں میں تو نہیں ہے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور تاکہ یہ واقعہ جو ہے مومنین کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بن جائے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا, اور پھر اس کے بعد یہ کہ حضور نے پھر ان کو معاف بھی فرما دیا تھا, سیرت کی کتابوں میں اسی طرح ہے. وہ یہدیا تم صراط مستقیم, اور تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت دیے رکھے. وہ اخرا لم تقدروا علیہا, اور ایک اور شے ہے کہ جس پر ابھی اللہ نے تمہیں قدرت نہیں دی. یہاں اصل میں فتح مکہ مراد ہے, اس لیے کہ 6 میں یہ ہوا تو 7-8 میں مکہ فتح ہو گیا. قد احاط اللہ بها, اللہ تعالیٰ نے اس شے کو بھی تمہارے بس میں دیا ہے, اللہ نے اس کا احاطہ کر دیا. وکان اللہ على کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قادر ہے. ولو قاتلکم الذین کفروا, اگر یہ کافر تم سے لڑتے ہیں مسلمان, لولوا الادبار, ظاہر ہے کہ اس موقع پر بھی اگر کہیں جنگ کی نوبت آ جاتی تو لازمن یہ پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگ جاتے, ثم لا یجدون ولیا ولا نصیر, اور پھر اپنے لیے نہ کسی کو مددگار پاتے اور نہ ہی کسی کو ولی اور کچھ بنا پاتے. یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا اگر کہیں مقابلے کی نوبت آ بھی جاتی تب بھی لوگوں نے اے مسلمانوں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل, اللہ کی سنت ہے اس سے پہلے بھی رسولوں اور انبیاء کے زمن میں ہوتی رہی. ولن تجد سنت اللہ تبدیلا, وکم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, بہت ہی قلیل تعداد میں جو مسلمان مجاہد ہوتے ہیں جن کے دل میں واقعتاً ایمان گہرا اترا ہوتا ہے, وہ اپنے سے بہت کثیر تعداد کے لوگ جو کافر ہیں ان پر غالب آتے ہیں, اللہ کی سنت ہے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ, اور وہی ہے کہ جس نے ان لوگوں کے ہاتھوں کو رو کے رکھا, مشرکین کے ہاتھوں کو, کہ وہ دست درازی کر سکے یا حملہ کر سکے مسلمانوں پر. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ, اور پھر تمہارے ہاتھوں کو رو کے رکھا ان کے لیے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فضا ہی ایسی پیدا کر دی تھی کہ اس میں گویا کہ نہ یہ کہ ان کی طرف سے کوئی حملہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو ہے بہت بڑی آزمائش اور کوئی چرکا پہنچتا, اور نہ مسلمانوں کے لیے وہ نوبت آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرض کیجیے کہ 2 دن اور نہ آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اپنے دست مبارک پر بیعت الموت لے چکے تھے. من بعد ان اسفرکم علیہم, اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر قابو دے دیا تھا, یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کو گرفتار کر دیا تھا جو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے سے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہی وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے کفر کیا تھا. وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہی تھے وہ کہ جو تمہیں مسجد حرام سے روکتے رہے تھے. سب سے بڑھ کر تو اس موقع پر روکا کہ عمرے کی نیت سے آئے، بھائی تم عمرہ کرنے دو، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگلے سال جو عمرہ کیا ہے مسلمانوں نے، اس لیے کہ ان شرائط کے اندر تھا کہ اس سال تم واپس چلے جاؤ، اگلے سال انہی دنوں میں ذی قعدہ میں آنا، ہم عمرے کے لیے اس شہر کو تمہارے لیے کھول دیں گے، جتنی تعداد میں آنا چاہتے ہو آؤ. حضور خود تشریف نہیں لائے، لیکن یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں آپ نے مسلمانوں کو بھیج دیا تھا، انہوں نے بلکہ اگلا عمرہ تو حضور نے خود بھی کیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس شہر کو تمہارے لیے خالی کر دیں گے. وہاں ایک ان کی نفسیاتی بات بھی تھی کہ اپنی آنکھوں دیکھ نہیں سکتے تھے کہ وہ مسلمان کے جن کو ہم نے یہاں سے نکالا تھا اور ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، کہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ بیت اللہ کا طواف بھی کریں اور سعی بھی کریں اور یہاں جو ہے کئی دن گزار کے جائیں. لہذا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس شہر کو بالکل خالی چھوڑ دیں گے تمہارے لیے اور یہاں اوپر پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے. اور بالکل اسی طرح ہوا. اگلے سال جو عمرہ قضا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ، تو ان لوگوں نے اس شہر کو خالی کر دیا تھا، اپنے گھروں کو لاک کیا اور اوپر پہاڑوں پر چلے گئے، اور پھر حضور جو ہے چار پانچ دن وہاں مقیم رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں روکتے رہے مسجد حرام سے. وَالْهَدْيَ مَعْقُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، اور وہ جو قربانی کے جانور تم لے کر آئے تھے ان کو روکا کہ وہ اپنے جو ہے حلال ہونے کی جگہ، قربانی کی جگہ منیٰ میں پہنچ سکے. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر نہ ہوتے کچھ ایسے مرد یا عورتیں جو ایمان لا چکے تھے، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، جن کو تم نہیں جانتے تھے. ابھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اس وقت شہر مکہ میں بھی موجود تھے، جنہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کو ابھی چھپایا ہوا تھا، اور لاکہ علم تو تھا کہ ایسے لوگ وہاں موجود ہیں، اور مسلمان اگر داخل ہو جاتے اور وہاں کوئی جنگ و جدال کی کیفیت آتی تو گویا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی خونریزی کا معاملہ ہوتا. ان تطعوہم، کہ تم انہیں جو ہے کہیں روند ڈالو اور اسی حلے کے اندر کہیں وہ مسلمان بھی ہلاک ہو جائے. فتصیبکم منہم معرۃٌ بغیر علم، اور پھر وہ شہ جو تم نے لا علم میں کی ہے، جس کا تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہاں کوئی مسلمان مرد اور عورتیں بھی مکہ میں موجود ہیں، اور یہ تمہارے اوپر بہت بڑا الزام لگا دیا جاتا. معرۃٌ، کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ بہرحال ایسے لوگ تھے کہ جو انہوں نے ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا. لیدخل اللہ فی رحمتی من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرمائے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے. لو تزینوا، اگر یہ مسلمان جو ہے اس موقع پر الگ ہو گئے ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، گویا کہ وہ جو وہاں موجود تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اگر وہ الگ ہو جاتے، آئسولیٹ رہ جاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو ہم بہت دردناک عذاب دیتے، لیکن چونکہ وہ وہاں موجود تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ موقع نہیں آنے دیا. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت حمیت الجاہلیہ، جبکہ بنا دیا تھا ان لوگوں نے جو کافر ہیں کہ جن کے دل کے اندر وہ حمیت تھی، اور حمیت جاہلی انتہائی غضبانی کے جاہلی جذباتی شرک کو کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو بھی اپنے کفر پر ہے اس کے اندر حمیت ہے لیکن حمیت جاہلی ہے، اور جو ایمان کے اوپر قائم ہے اس کے اندر حمیت ہے، غیرت ہے، غیرت ایمانی ہے، حمیت ایمانی ہے. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر بھی ایک سکون اور اطمینان اور سکینت نازل فرمائی. وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر بھی. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی ہی کے اوپر جمائے رکھا. وہ کہ اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تو کچھ بلند ہوئی تھی، لیکن فوراً پھر انہیں احساس ہو گیا، اور انہوں نے صدر کیا ایک اور بہت دلچسپ واقعہ اس موقع کا، کہ جب یہ صلح نامہ جو ہے تجدید پا گیا، بلکہ صلح کی شرائط نوٹ کر لیجئے، یہ چار شرائط تھی جو طے ہوئی تھی. سب سے پہلے یہ کہ اس سال عمرے کی اجازت نہیں ہے، واپس چلے جاؤ. وہ 300 کلومیٹر کا سفر کر کے جو آئے تھے یہاں، اب یہاں گویا کہ اب یہاں واپس جاؤ، اور جا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح نہ کریں. اب اس قربانی کی نیت کر لی ہے، لہٰذا اس کا موقع بھی آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا مسلمانوں کو، حالت احرام میں ہیں سب، کہ اب ان جانور کو ذبح کر لو. اس لیے کہ صلح جو ہے وہ تشکیل پا چکے ہیں، فریقین کے دستخط ہو چکے ہیں. اور اس موقع پر بھی بڑی جذباتی واقعہ ہے کہ جب وہ صلح کے جو شرائط ہیں املا کروائے جا رہے تھے، ڈکٹیٹ کروائے جا رہے تھے، تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، تو سب سے پہلا اعتراض تو یہ کیا کہ اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، رحمان کہاں سے لے آئے درمیان میں، لہذا رحمان کے لفظ نکالا بسمک اللہم، صرف اس سے شروع ہوگا. چلیے یہ بات مان لی. اس کے بعد اگلی شک یہ تھی کہ یہ صلح نامہ جو ہے قریش مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. اس موقع پر جو ایلچی تھا جو مشرکین کی طرف سے آیا تھا، اس نے اعتراض کر دیا، بھائی اگر ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول مان لیا اللہ کا تو پھر ہمارے تمہارے درمیان جھگڑا کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کے الفاظ یہاں سے مٹاؤ. تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی، یہ جہاں لکھا ہوا ہے اس کو رسول اللہ کے الفاظ مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی نے اس موقع پر انکار کر دیا. دیکھیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر فرض کیجئے کہ ان کے بارے میں کوئی منفی جذبات کوئی ہمارے ہاں کسی فرقے کے اندر موجود ہے، وہ اس واقعے کو دلیل کے طور پر پیش کرے کہ حضرت عمر کی آواز اس موقع پر بلند ہو گئی تھی جس کا انہیں پچھتاوا رہا، وہ پچھتاوے کا تو ذکر نہیں کرتے لیکن آواز کی بلندی کا تو ذکر کریں گے. اس موقع پر حضرت علی نے بھی نافرمانی کی تھی اللہ کے رسول کی. وہی مانا کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ رسول اللہ کے الفاظ اپنے ہاتھ سے کہا کہ اس کو مٹا دو، تو انہوں نے کہا میں نہیں مٹا سکتا، اللہ کے رسول کے الفاظ میں اپنے ہاتھ سے مٹا دوں. ظاہر اس میں ان کی ایک عظمت بھی ہے کہ یہ ایمان کی جو ہے غیرت اس کے منافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، رسول اللہ کے الفاظ میں کیسے مٹاؤ. تو پھر اس پر حضور نے فرمایا، بلکہ روایات میں حضور مسکرائے اس لیے کہ یہ غیرت کا جذبہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو سامنے آیا تھا وہ بالکل مستحسن تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس کی نفی کرنی تھی. تو پھر حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. پھر حضرت علی نے جو ہے بتایا یہ لکھا ہوا ہے رسول اللہ کے الفاظ، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے جو ہے جو بھی شے ہوگی اس سے پھر مٹا دیا. تو یہ تمام واقعات جو بہت خوبصورت ہے، کبھی آپ اگر الرحیق المختوم بہت ہی عمدہ کتاب ہے سیرت النبی کی اس کا مطالعہ کریں تو صلح حدیبیہ اور اس کے تمام واقعات جو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو وہاں مل جائیں گے. اور یہ ان کتابوں میں سے ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے آدمی جو ہے خود بھی اپنے آپ کو اسی ماحول کا ایک جز سمجھنے لگتا ہے. بہت خوبصورت کتاب ہے الرحیق المختوم. والدہ کلمت التقوی، اور اللہ تعالیٰ اب وہ صلح کی جو شکایت میں بتا رہا تھا، سب سے پہلے تو یہ تھی کہ اس سال عمرہ نہیں واپس چلے جائیں، دوسرے یہ کہ اگلے سال انہی دنوں میں آپ کو اجازت ہوگی عمرے کے لیے آئیں، ہم لوگ یہ شہر آپ کے لیے خالی کر دیں گے جس کا میں نے ذکر کر دیا، اور پھر یہ ہوا حضور آئے عمرہ کیا. تیسری یہ تھی کہ 10 سال کے لیے اب ایک معاہدہ ہو رہا ہے قریش مکہ اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ کے الفاظ تو انہوں نے ہٹا دیے تھے نا، محمد ابن عبداللہ کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 10 سال تک یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آئیں گے کسی لڑائی میں. وہ ایک یہ بات طے ہوگی کہ اب 10 سال کے لیے ان کی طرف سے جو ہے انسان بالکل بے فکر ہو جائے کہ ان کی طرف سے کوئی اقدام ہوگا. اور سب سے کڑی شرط جو مسلمانوں کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں تھی وہ یہ تھی کہ اگر مکہ کا کوئی مسلمان، کوئی نوجوان، کوئی شخص اس وقت تک اسلام نہیں لایا، لیکن اگر بعد میں وہ اسلام قبول کر لکھے اور وہ یہاں سے راہ فرار اختیار کر کے مدینہ پہنچ جائے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ ایک شخص کو واپس کر دیں، اس کے اہل و عیال والے لینے جائیں ان کو، تو ان کو واپس کر دیں. لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی شخص ہمارے پاس آ کر پناہ لے تو ہم واپس نہیں کریں گے. اب یہ دیکھیں کس قدر عدل و مساوات اور انصاف کے جو تقاضے ہیں اس کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو کے اگر مدینہ آ گیا تو اس کے لواحقین آ کر زبردستی اس کو واپس لے کر جا سکتے ہیں. ابو جندل کا واقعہ عین اس وقت ہوا تھا جبکہ وہ صلح نامہ جو ہے لکھا گیا اور دستخط ہو گئے دونوں فریقین کے، تو ابو جندل ایک نوجوان صحابی تھے، وہ آئے اور وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، کسی طرح نکل کر آ گئے. اب ظاہر ہے کہ جہاں حدیبیہ کا مقام جو ہے کافی فاصلے پر، کس طرح پہنچے ہوں گے اللہ عالم، لیکن یہ کہ وہاں آ کر جو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے گھر میں قید کر دیا گیا. یہ وہی بات جو میں نے کہا تھا نا کہ مکہ کی بستی میں اس وقت کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے اپنے ایمان کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا، انہیں میں ابو جندل بھی تھے. اب ظاہر ہے مسلمانوں کی بڑی جذباتی کیفیت تھی، لیکن دوسری طرف وہ صلح جو ہے وہ اس کی جو ہے معاملہ تحریر پختہ ہو چکی. اب حضور نے کہا نہیں، اب معاملہ جو ہے یہ ہو چکا ہے، لہٰذا ابو جندل کے جو والد آئے تھے لینے کے لیے ان کے حوالے کر دیا، لے جاؤ اپنے ساتھ. اس لیے کہ اب محمد نے جو ایک بات طے کر لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پھرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور یہ بات پھر بعد میں جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوش آئند بھی ثابت ہوئی. ابو جندل، حضرت ابو جندل نوجوان تھے، وہ پھر جو ہے مکہ تو نہیں گئے واپسی پہ، پھر انہوں نے جو ہے جو بھی محافظ لے کر جا رہے تھے ان میں سے کسی ایک کو جو ہے مارا اور اس کے بعد کہیں اور نکل گئے، وہاں اپنا ایک جو ہے وہ گروپ بنا لیا اور حضور پر ایمان لے آئے. بہرحال ان کا واقعہ الگ ہے، وہ تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے. یہ چار شرائط تھی کہ جو بڑے سیلین تھی، جس میں بظاہر محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے بڑی دب کر صلح کی ہے. والدم ہم کلمت التقوی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی پر جمائے رکھا ہے مسلمانوں کو. وکان حق بھی واہدہ، اور وہ اسی کے حقدار بھی تھے اور اسی کے اہل بھی تھے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق، اللہ تعالیٰ نے تو جو خواب دکھایا تھا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بالکل سچ کر دکھایا. اس لیے کہ اس سال تو عمرہ نہیں ہوا، اگلے سال عمرہ ہو گیا، خواب تو سچ ہو گیا، لیکن اس موقع پر جو کچھ ہوا وہ مسلمانوں کے لیے کس قدر خوش آئند تھا کہ پھر حضور نے جس طرح انچی بھیجے ہیں اور سفیر بھیجے ہیں دوسرے ملکوں کو اور اسلام کی دعوت وہاں تک پہنچائی ہے، اس صلح نامے کی وجہ سے ہوا نا کہ آپ بالکل اب بے فکر تھے کہ قریش مکہ کی طرف سے اب کوئی اٹیمپٹ نہیں ہو سکے، تو اللہ نے بھی اس کو فتح عظیم قرار دیا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ان شاء اللہ، تم لازم مسجد حرام میں داخل ہوگے ان شاء اللہ اگر اللہ چاہے گا. صرف ایک سال کی بات ہے، کچھ صبر سے کام لو. آمنین بالکل امن کے ساتھ ہوگے، محلقین رؤوسکم اپنے سروں کو مڑواتے ہوئے، وہ مقصرین لا تخافون اور اسی طرح بہت سے لوگ ہو کہ جو سر مڑوائے نا تو قصر کروا لیں اور تمہیں کسی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. جب وہ مکہ والے اس شہر کو خالی کر کے چلے گئے اور کسی کی طرف سے حملے کا اندیشہ تو نہیں تھا. فعالم معلوم تعلم، تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا اس شے کو جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور پھر اللہ نے ساتھ ہی انہیں اس کے علاوہ جو ہے صلح حدیبیہ جس کی بہت بڑی فتح ہے، اس کے ساتھ ایک اور فتح فتح خیبر بھی عطا فرما دی، اس کی خوشخبری بھی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہی اللہ کے جو بھیج جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدى اس کتاب ہدایت قرآن کو لے کر، ودین الحق اور ایک مکمل نظام میں زندگی دے کر، یظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان باطلہ پر. وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے بطور کفا، اللہ تعالیٰ ہی کفایت کرنے والا ہے بطور گواہ. یا مبارکہ قرآن حکیم میں تین مقامات پر ریپیٹ ہوئی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو امتیازی شان ہے کہ آپ تا قیام قیامت آخری رسول آپ ہیں، اور آپ کا یہ مشن ہے کہ اس دین کو غالب کریں گے. اس میں صحابہ کرام کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، کسی اور نبی اور رسول کی زندگی میں یہ مرحلہ آیا ہی نہیں. یہ امتیازی معاملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے تو ہمارے کلمہ شہادت کا جز ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی. والذین معہ، اور وہ لوگ کے جو حضور کے دست و بازو ہیں، آپ کے ساتھی ہیں صحابہ کرام. اب دیکھیے آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ حضور کے ساتھیوں کی جو مدح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں موجود ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفر کے معاملے میں بہت سخت ہیں صحابہ کرام کا معاملہ، اپنے موقف کے اندر کسی قسم کی کوئی مداہنت کوئی نرمی یہ ممکن نہیں ہے، اور کفار کے لیے دل ان کا بہت سخت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن. انہوں نے جب بھی حملہ کیا اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی نیت سے کیا، مسلمانوں کو قتل کرنے کی نیت سے کیا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی رحیم اور شفیق. دیکھیے ایک ہی دل ہے، اس کی یہ دو کیفیتیں ہیں. وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، آپس میں بین المسلمانی جو تعلقات ہیں ان میں انتہائی نرم، ایک دوسرے کے انتہائی ہمدرد اور دوسرے کی تکلیف کے اوپر تڑپ اٹھنے والے. رحماء بینہم، جو سیدھے آپ استعمال کرنے کم ہیں، لیکن یہ کہ وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، اس قدر نرمی اور اس قدر مودت الفت محبت. لیکن یہ کہ رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن، جہاں معاملہ حق و باطل کا آ گیا تو وہاں کسی قسم کے کوئی موقف کے اندر کوئی نرمی، کہیں انگلی رکھنے کی جگہ اس کا کوئی امکان نہیں. اس کی سب سے نمایاں مثال کیا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، بعد میں ایمان لے آئے تو دونوں ابو بکر کے بیٹے ہیں، وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ہی، ان کے بیٹے بھی بعد میں صحابی ہو گئے. تو اس ایک موقع پر جب ایمان لا چکے تھے تو انہوں نے اپنے والد سے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر سے مخاطب ہو کر کہا تھا، ابا جان آپ بدر کے دن میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے اپنی تلوار روک لی، اس لیے کہ آپ باپ تھے میری. اب جواباً حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا، خدا کی قسم اگر کہیں تم میری تلوار کی زد میں آتے تو کبھی اپنی تلوار نہ روکتا، اس لیے کہ تم تو آئے تھے اللہ کے رسول کی جان لینے کے لیے. بدر کے موقع پر جو حملہ ہوا تھا تو نیت کیا تھی ان کی، شمع رسالت کو بھول کر دیں کہ دین اسلام کے بقیے ادھیڑ دیں. 1000 کا لشکر، آج سے تقریباً 1500 برس پہلے کی بات ہے، 1000 کا لشکر اور کیل کانٹے سے لیے، کوئی کم تعداد نہیں ہوتی. اتنی بڑی جنگیں شاید اس موقع پر چشم فلک نے پہلی مرتبہ دیکھی ہو، جو دن دناتی ہوئی نکلی تھی مکہ کی وادی سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے. تو وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. صحابہ کرام نے اس کا جو نقشہ پیش کیا، خدا کی قسم اگر کہیں تم میری تلوار کے زمین آتے تو کبھی اپنی تلوار نہ روکتا. تراہم رکعان سجدن، اور اللہ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق جو انسان کا ہوتا ہے اس کا کلائمیکس ہے کہ تم دیکھتے ہو رات کی تنہائیوں میں، یہی صحابہ ہیں جو اللہ کے حضور سجدہ ریز بھی ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے متلاشی ہیں، اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، اور ان کے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہرے اس کے گواہ ہیں. اس لیے کہ کثرت سجدہ سے انسان کے جو ہے محراب بھی پڑ جاتی ہے اور چہرے کے اندر ایک نورانی کیفیت ہوتی ہے. کسی شخص کی جو ایک قلبی کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں خواہ بظاہر دیکھنے میں اس کی رنگت جو ہے وہ سیاہ ہو لیکن ایک نور کا حالہ جو ہے اسے اپنے ارد گرد لے لیتا ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست اور اس کے فہم سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک نوری حالہ ہے کہ جو اس کو وہ ہے کہ اپنے حصار میں لے لیتا ہے. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثالیں تورات اور انجیل دونوں میں ہیں. صرف حضور کی خوشخبری نہیں تھی, حضور کی پیشن گوئی نہیں تھی, بلکہ صحابہ کرام کا ذکر بھی تورات اور انجیل میں موجود تھا اور اس کے لیے آپ کے ذہن میں واقعہ آگیا ہوگا. بیت المقدس جب فتح ہوا ہے تو مسلمانوں نے جو افواج تھے مسلمانوں کی بڑا زور لگایا لیکن اس نے وہ جو ہے وہاں جو یہودی موجود تھے اہل کتاب موجود تھے تو اتنے ان کے جو ہے مضبوط دروازے تھے اور فصیل جو انہوں نے ارد گرد کھینچی ہوئی تھی اس قدر اونچی تھی اور اس قدر موٹی تھی کہ اس کو نقب نہیں لگایا جا سکا. تو اچانک مسلمانوں نے دیکھا جو پڑاؤ ڈالے ہوئے باہر پڑے ہوئے تھے کہ ان کے جو ربی تھے جو ان کے درویش جو پادری تھے وہ آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. وہ کہتے ہیں تم لوگوں کے اندر ہم کوئی ایسی علامات نہیں دیکھ رہے اس لیے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شہر فتح ہوگا, یروشلم کا شہر بیت المقدس یقین فتح ہوگا لیکن جن لوگوں کے ہاتھوں ہوگا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے. اب اس کے بعد جب یہ خبر پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو وہ پھر روانہ ہوئے تھے. یہ وہ تاریخی سفر تھا آپ حضرات کو شاید یاد ہو کہ جس میں صرف ایک خادم اپنے ساتھ لیا حضرت عمر نے. اس وقت کی آپ یہ سمجھیے کہ سب سے بڑی طاقت تھی جس کے فرما روا تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سفر بیت المقدس کا کہاں سے مدینہ سے, ایک اونٹ ہے اسی کے اوپر جو ہے کھانے پینے کا کچھ سامان ہے تو ایک چھاگر میں پانی ہے اور صرف ایک غلام ہے, اور طے ہے کہ ایک منزل جو ہے غلام نکیل پکڑ کر چلے گا اور خلیفہ وقت اوپر بیٹھے گا اور دوسری منزل جو ہے خلیفہ نکیل پکڑ کر چلے گا غلام اوپر بیٹھے گا. طے ہے پورا سفر اسی شان کے ساتھ طے کیا. اب اتفاق دیکھیے کہ جب بیت المقدس کا معاملہ آیا جب قریب پہنچے وہاں یروشلم کے دروازوں پر پہنچے تو باری وہ تھی کہ غلام کو اوپر بیٹھنا تھا اور عمر کے ہاتھ میں نکیل ہونی تھی. غلام جو ہے حضرت عمر کے قدموں میں گر گیا کہ کچھ خدا کا خوف کریں, اب آپ ہمارے بادشاہ ہیں, اور بار بادشاہ وہ تو نہیں کہ جو ہمارے یہاں بادشاہ کہلاتے ہیں لیکن بہرحال خلیفہ ہیں امیر ہیں, اب یہ کیفیت میں تو نہیں برداشت کر سکتا. لیکن انہوں نے ڈانٹ دیا سختی سے کہ جو بات طے ہے اسی کے اوپر عمل ہوگا. لہذا اب یہ جو اوپر کھڑے ہوئے تھے فصیل پر اپنی کتابیں کھول کر کے ہماری کتابوں کے اندر جن لوگوں کا نقشہ تھا اب جو انہوں نے دیکھا اور معلوم کیا یہ اوپر کون بیٹھا ہے اور نیچے کون ہے تو بتایا گیا یہ اوپر جو بیٹھا ہے یہ تو ہے غلام اور نیچے ہمارا خلیفہ ہے. تو اسی وقت انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے کہ یہ بات ہماری کتابوں میں موجود ہے. یہ ہے جو کہا گیا کہ ان کا ذکر جو ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل, ان کا ذکر تو تورات و انجیل میں موجود ہے. صحابہ کرام کا ذکر کہ زرع اخرج شطرہ فآزرہ, یہ جو جماعت ہے مسلمانوں کی اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ ایک کسان ہے کہ جس نے بڑی محنت کی ہے. کسان کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کھیتی جو لہلاتی ہوئی فصل ہے یہ کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی. اور جیسے کوئی اس کسان کا معاملہ کہ اس نے دیکھا کہ ایک جو بیج ڈالا تھا اخرج شطرہ, کہ اس نے ایک چھوٹی سی کونپل نکالی فآزرہ اور اس کے بعد ذرا تھوڑا سا باہر نکلا وہ چھوٹا سا پودا جو نکلتا تھا, فاستغلظ اور تھوڑا وہ گدرایا موٹا ہوا, فستوا علی سوقی اور اس کے بعد جو ہے اپنی شاخ کے اوپر پورا کھڑا ہو گیا. شروع میں جو نکلتا ہے پودا تو وہ تو وہ جھایا ہوا ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈھلکا ہوا ہوتا ہے, بعد میں بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. تو آج مسلمان جو ہیں بالکل ایک تناور درخت کی طرح ہے. یعجب الذرع لیغیظ بهم الکفار, اور یہ بات جو ہے اس کسان کے لیے بہت ہی دل خوش کن ہے جب دیکھتا ہے اپنے ساتھیوں کو اور ان لوگوں کو کہ جو اس دین کے لیے آگے بڑھنے والے تھے کہ اب وہ تناور درخت بن چکے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, منہم مغفرۃ و اجر عظیما, کہ ان میں سے جو لوگ بھی اب منافقین یہاں سے نکل گئے, جو ایمان جن کے دل میں ہو اور اعمال صالحہ پر قائم ہوں ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے مغفرت کا بھی اور بہت بڑے اجر کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما